الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم باب صيام التطوع حضرات گرامی قدر آج کے اس ہفتہ وار درس حدیث میں جس موضوع پر آج گفتگو ہوگی وہ ہے نفلی روزے صیام التطوع. تطوع جو ہے یہ تو سے ہے اور تو بمانے رغبت اور خوشی ہے. تو چونکہ نفلی روزے بھی انسان خوشی اور رغبت سے رکھتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں, کوئی اس پر ابلیگیشن نہیں, تو اس لیے نفلی روزوں کو صیام التطوع کہا کہ کوئی چاہے تو تھوڑے روزے رکھے یا زیادہ روزے رکھے, تو نفلی روزوں کو اس لیے صیام التطوع کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ نفلی روزوں کے بارے میں یہ باب شروع ہے. الفصل الاول عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیته فی شہر اکثر منه صیام فی شعبان وفی روایت قالت کان یصوم شعبان کلو وکان یصوم شعبان الا قلیلا متفق علیہ. صیام التطوع کی پہلی حدیث جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بخاری شریف میں اور امام مسلم بن حجاج کشیری نے اس حدیث پاک کو اپنی مسلم شریف میں اس کو نقل کیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے. مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ اتنے کثرت سے روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرتے اور ہمیں یہ خیال گزرتا کہ لا یفترو، اب کبھی بھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اس طرح لگاتار روزے رکھ رہے ہیں. اور پھر کبھی کبھی آپ ایسا کرتے کہ آپ کنٹینیوسلی روزہ افطار رکھتے، یعنی روزہ نہ رکھتے، بغیر روزے کے رہتے، اور کئی دن گزر جاتے روزہ نہ رکھتے، تاکہ ہم یہ خیال کرتے، تصور کرتے، ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی رمضان کے علاوہ. اور فرماتی وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کہ آپ نے کبھی کسی مہینے کا پورا پیریڈ جو مہینے کا ہے وہ روزہ رکھا ہو، یعنی مہینہ ہوتا ہے 29 دن کا یا 30 دن کا، آپ نے کبھی بھی کنٹینیوسلی 29 دن یا 30 دن آپ نے لگاتار روزے نہیں رکھے. 26 دن رکھ لیتے، 25 دن رکھ لیتے، 20 دن روزہ رکھ لیتے، 15 دن رکھ لیتے لگاتار، لیکن پورے 29 دن یا 30 دن، یعنی ایک مہینہ کبھی بھی آپ نے لگاتار روزے نہیں رکھے سوائے رمضان المبارک کے. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تو فرضی ہے، کتب علیکم الصیام، روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں صرف ایک مہینہ ہے جس کے مکمل روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ کسی مہینے میں بھی آپ نے لگاتار کبھی ایک مہینہ روزہ نہیں رکھا، کچھ دن چھوڑ دیتے، اس کے پہلے دن چھوڑ دیتے یا آخری دن چھوڑ دیتے یا درمیان میں چھوڑ دیتے. وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، اور پھر فرماتی ہیں کہ جو رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہیں ان میں میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے اور اس کے علاوہ 11 مہینوں میں جو سب سے زیادہ روزہ آ رکھتے آپ، تو کون سے مہینے میں؟ شعبان میں. اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا یہ پڑوسی مہینہ ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے آپ شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھتے تاکہ عادت پڑ جائے. اور یہ تعلیمی امت کے لیے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھا کریں، کیونکہ اگر آپ پورا سال روزہ نہ رکھیں اور روزے آنے والے ہوں جولائی جون میں، تو فکر پڑ جاتا ہے ہر آدمی کو، بیمار کو، بوڑھے کو، تندرست کو، کہ یار یہ جولائی جون میں میں کیسے روزے رکھوں گا. تو اگر وہ شعبان میں 10-15-20 روزے رکھ لے تو اس کو ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں روزے رکھ لوں گا. جیسے آپ پورا سال روزہ نہ رکھیں تو جب شب برات کا روزہ آئے نا تو بڑا فکر ہوتا ہے کہ کیا بنے گا یار، میں پتہ نہیں پورا دن روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا. لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں، رمضان میں بھی انشاءاللہ العزیز آرام سے روزے رکھیں گے. تو شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اور یہ آپ کے لیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صیام وصال رکھتے تھے، کئی کئی دن آپ نہیں کھاتے تھے نہیں پیتے تھے، کئی کئی دن روزہ رکھتے آپ. تو یہ تعلیمی امت کے لیے ہے کہ اب یہ مہینہ آئے شعبان کا تو تم اس میں اکثر روزے رکھا کرو اور اپنے آپ کو تیار کرو. دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو جو نبی کریم علیہ السلام کا اپنا مہینہ ہے جس کو آپ نے فرمایا میرا مہینہ ہے، تو اس میں آپ سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کمر کس لیتے تھے. تو کمر کسنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رومال یا پگڑی جو ہے کمر کے ساتھ باندھ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بالکل تیار ہو جایا کرتے تھے شعبان المعظم کے روزوں کے لیے، اور تیاری ہوتی کہ یہ شعبان میں روزے ہم نے رکھنے ہیں، تو چوکنے ہو جاتے اور بڑے متوجہ اللہ ہو جاتے کہ اللہ کی طرف توجہ فرماتے کہ اس مہینے میں ہم نے زیادہ روزے رکھنے. تو مائی صاحب فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ روزے اب شعبان میں رکھتے تھے کیونکہ وہ رمضان کا پڑوسی ہے. اب شوال بھی تو رمضان کا پڑوسی ہے لیکن شوال میں نہیں رکھتے تھے، تو شعبان کا رکھنا اس لیے ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کی تیاری ہو جائے، اس میں انسان تیار ہو جائے ذہنی طور پر کہ کوئی شوگر والا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی زیادہ پیاس لگتی ہے، کوئی مزدور ہے، محنتی ہے، محنت کش ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں چند دن روزے رکھ کے وہ عادی ہو جائے اس کے تاکہ رمضان میں روزہ رکھ سکے. وفی روایت اور ایک روایت میں آتا ہے کالت کان یسوم شعبان کلہ و کان یسوم شعبان الا کلیلا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے اور کان یسوم شعبان الا کلیلا، اور کبھی کبھی شعبان کے روزے میں تھوڑے روزے بھی رکھتے تھے. تو گویا کہ آپ نے یہ ایک لوگوں کو یہ عادت بتا دی کہ آپ 20 روزے رکھو، 30 رکھو، 25 رکھو، یعنی کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھو شعبان المعظم میں. وعن عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا کلہ؟ قالت ما علمته صام شهرا كله الا رمضان ولا افطر كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله رواه مسلم. اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا. تو حضرت عبداللہ بن شقیق پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیونکہ آپ ہی ازواج مطہرات میں سے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل پر گہری نظر رکھتی تھی اور عالمہ فاضلہ تھیں، حضور کی نبوت عادت کریمہ سے واقف تھیں. تو اس لیے صحابہ کرام زیادہ تر آپ سے ہی سوال فرماتے اور وہ صحیح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے اور آپ کے جو ہے سنتوں سے طریقہ کار سے امت کو صحیح خبر دیتی. تو فرماتے میں نے پوچھا مائی صاحبہ سے کیا نبی کریم علیہ السلام پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے عام دنوں میں؟ مائی صاحب فرماتی ہیں مجھے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی بھی مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے پورا مہینہ کسی مہینے میں افطار بھی کیا ہو. یعنی ان 11 مہینوں میں آپ نے کبھی کسی مہینے میں پورے 29 دن یا 30 دن لگاتار روزے نہیں رکھے. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ روزہ نہ رکھا ہو. تو گویا کہ آپ ہر مہینے میں کچھ روزے رکھتے اور کچھ دن افطار کرتے تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں کسی دن بھی آپ روزہ رکھ لو اور وہ سنت ہے. ضروری نہیں کہ پورا مہینہ رکھو یا پورا مہینہ چھوڑ دو. آپ 3 دن روزہ رکھنا چاہیں, 4 دن رکھنا چاہیں, 2 دن رکھنا چاہیں, 1 دن رکھنا چاہیں, تو مہینے میں 2-4 روزے ضرور رکھنے چاہیے, یہ سنت ہے. اور پورا مہینہ روزہ آپ نہ رکھتے, عادت نہ بناتے اس بات کی, کچھ دن افطار کرتے کچھ دن کرتے سوائے رمضان کے. یہ طریقہ کار آپ کا رہا حتی مزال سبیل ہی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو پوری زندگی آپ کا طریقہ کار یہ رہا کہ رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں تھوڑے بہت روزے رکھتے, نہ تو سارا مہینہ بغیر روزے کے رہتے اور نہ سارا مہینہ روزہ ہی رکھتے رہتے. وعن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سألہ او سأل رجلا وعمران یسمع فقال یا ابا فلان اما سنتا من سرر شعبان قال لا قال فإذا افطرت فصم یومین متفق علیہ. یہ حدیث پاک بھی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا. عمران بن حسین یا عمران بن حسین, ان کے عمران کے والد کا نام حسین بھی ہے, ہا سواد یا نون, اور اس کا حسین بھی پڑھتے ہیں, ہا پر پیش, سواد پر زبر, یا پر جزم اور نون. عمران بن حسین یا عمران بن حسین سواد سے, یہ دونوں نام ان کے ضبط کیے. نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. اب یہاں جو ہے یا تو اس راوی کو شک ہے جو عمران سے روایت کر رہا ہے کہ انہوں نے خود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, عمران بن حسین نے, یا کسی اور آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عمران اس وقت موجود تھے وہ یہ بات سن رہے تھے. دونوں میں سے ایک ہوا, یا تو عمران نے خود پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے اور یا کسی اور آدمی نے پوچھا اور عمران بن حسین یا حسین ان کو سن رہے تھے. تو اس نے پوچھا شعبان کے روزوں کے بارے میں, روزوں کے اینڈ مہینے کے اینڈ پر جو روزے ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا یا ابا فلان, اس کی کنیت بھول گئے راوی, اس کو کہا اے ابا فلان, اے فلان شخص, جب اس نے سوال کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما سمت من سرر شعبان, کیا تو نے شعبان کے اینڈ پر روزے رکھے ہیں؟ سرر عربی میں مہینے کی ابتدائی دنوں کو بھی بولتے ہیں, مہینے کے مڈل والے دنوں کو بھی بولتے ہیں, مہینے کے اینڈ والے دنوں کو بھی بولتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ شعبان کے سرر میں تو نے روزہ رکھا. تو یہاں شیخ عبداللہ محدث دہلوی اور دیگر شراح حدیث فرماتے ہیں یہاں سے مراد شعبان کے آخری دنوں کے ہیں, کیونکہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. شعبان کی 29 تاریخ کو, 30 تاریخ کو روزہ رکھنا منع ہے, کہ وہ عام طور پر شک کا روزہ ہوتا ہے. تو کہ اگر رمضان ہو گیا تو رمضان کا ہو جائے گا, رمضان کا نہیں ہوگا تو نفلی ہوگا, اور یہ روزہ منع ہے. تو وہ شخص جو پوچھنے والا تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ اس کی عادت ہے کہ یہ ہر مہینے کے اینڈ میں روزہ رکھتا ہے. جب ایک آدمی کی عادت ہو کہ وہ اپنے ذمہ کر لے کہ میں ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھوں گا 29-30 کو, یا ایک آدمی ہے وہ جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے وہ دن آ گئے شعبان کے آخری دنوں میں. اب ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے, تو نبی کریم علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں, جب اس نے پوچھا نا تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, اے فلاں کیا تو نے شعبان کے آخری دو دنوں میں روزہ رکھا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا, اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نہیں رکھا. چونکہ اس شخص کی عادت تھی وہ دو دن روزہ رکھنا, چاہے وہ ہفتہ اور اتوار کا یا جمعہ اور ہفتے کا یا جمعرات اور جمعہ کا یا جو بھی روزہ تھا, اتفاق سے وہ دن آ گئے تھے, یا وہ مہینے کے آخر میں دو روزے رکھتا تھا اور اس عادت کے مطابق جو ہے وہ چونکہ انہیں رکھنے تھے اور نہیں رکھے, اس نے پوچھا, تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کیا تو نے مہینے کے شعبان کے مہینے کے آخر میں دو روزے رکھے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں رکھے. تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر, اگر تو وہ چھوٹ گئے ہیں تیرے, تو اب چونکہ رمضان آ گیا ہے, فیض افطرتا, جب تیرا رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد فصوم یومین, وہ دو دن جو تیرے عادت کے رہ گئے ہیں تو ان کے شوال کے دنوں میں ان کی قضا کر لینا, تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا. تو اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کسی آدمی کی عادت نہیں تو اس کو شعبان کے آخر میں شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ متقی پرہیزگار بنتے ہیں, کہتے ہیں یار یا رمضان کا ہو جائے گا, اگر رمضان کریں تو لفظی تو ہو ہی جائے گا, یہ منع ہے شک والے دن روزہ رکھنا. اور اگر کسی کی عادت ہو کہ وہ جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے وہ شعبان کی 28-29 آ گئی, یا اگر کوئی ہر مہینے کے اینڈ میں روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے وہ دن آ گئے, تو اس کے لیے حرج نہیں ہے, وہ روزہ رکھ سکتا ہے, اس کے لیے شک کا دن نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا پھر دو دن دو روزے رکھ لینا رمضان کے بعد, کیونکہ تیری عادت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل رواہ مسلم. باب چل رہا ہے یہ نفلی روزوں کا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے, یعنی کون سا؟ عاشورہ کا, دسویں محرم کا. یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے نفلی روزوں میں. رمضان کے تو فرض ہیں, ظاہر ان کی فضیلت ہے, اس کے بعد سب سے افضل محرم کا مہینے کا روزہ. اور فرضی نمازوں میں, فرضی نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے, نماز تہجد, مسلم شریف کی حدیث ہے. اب جو ہے روایات میں آتا ہے کہ افضل روزہ جو ہے وہ عرفہ کا روزہ ہے, نو ذوالحجہ کا روزہ روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی سب سے افضل روزہ ہے. اور یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے, آپ نے یہاں اس حدیث پاک میں جو مسلم کی روایت ہے یہ بھی سن لیا کہ افضل روزہ کون سا ہے؟ عاشورہ کا روزہ. اور فرضی نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے. تو یہ فرضی نمازوں کے بعد سے مراد فرضی نمازیں اور سنت موقعہ اور وتر وہ بھی ہیں, اگرچہ حدیث پاک میں سنتوں کا ذکر نہیں آیا, فرضی نماز کا ذکر آیا اور وتروں کا ذکر نہیں آیا, لیکن جو محدثین ہیں جو اس حدیث کے شرح کرنے والے ہیں, انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ فرضی نمازوں سے مراد کیا ہے, کہ فجر کے دو فرض اور دو سنتیں, ظہر کے چار سنتیں, چار فرض اور دو سنتیں. نفلوں کو شمار نہیں کیا، عصر کی غیر موقع سنتوں کو نہیں گنا، مغرب کی 3 فرض اور 2 سنتیں، اور عشاء کے 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر. تو یہ مدثی نے لکھا ہے. اور اس حدیث کے یہ بین السطور یہ بھی لکھا ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ وتوابع من السنن، یعنی سنتیں جو ہے نا وہ تہجد سے افضل ہے. اب ایک ہے علماء حدیث کی جو ہے نا گفتگو، محدثین کی گفتگو. تو محدثین کی گفتگو جو ہیں، اگر فریضہ نماز مراد ہو تو اس سے اس کے جو توابع ہوتے ہیں، تابع سنتے اور وتر ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں آپ کو کہ اس دفعہ ہمارے حج پر بھی ایسا اتفاق ہوا، اور عام طور پر آپ بھی دیکھتے ہوں گے جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو جب آپ نماز قصر پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی سنتے پڑھنے کا کیا فائدہ، جب نماز فرض ہی 2 رکعت ہو گئی ہے تو سنتے کیوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا اکثر لوگ. اور عرب تو بالکل وہ پڑھتے ہی نہیں سنتے نا، وہ تو کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے. منا میں مجھے ان کا جماعت کرائے زور کی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں سنتے 4 پڑھ لوں سنت پہلی اور جماعت کراتا ہوں. تو انہوں نے کہا امام یہ آپ کیا کر رہے ہو، جب فرض جو ہے وہ معاف ہیں تو سنتوں کی تو چھٹی پہلے سے ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے کہ فرضوں کی تو حدیث آتی ہے، قرآن کی آیت بھی آتی ہے کہ تم جو ہے نماز قصر پڑھو، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہاں جب اتنے میل سفر کر لو تو 2 رکعت فرض پڑھو. میں نے کہا مجھے کہیں دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنتے بھی چھوڑ دو، ایک حدیث دکھا دو مجھے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ فرضوں کی چھٹی ہے، وتروں کی اور سنن موقعہ کی چھٹی نہیں ہے. میں حدیث دکھاتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ازواج مطہرات سے یہ حدیث مروی ہے دارمی شریف اور دیگر کتابوں میں، کہ نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا جو شخص مداومت کرے، ہمیشگی کرے اور پرماننٹ طور پر ان کو سنتوں کو پڑھتا رہے، کبھی بھی اس کو نہ چھوڑے، دائماً اس کا یہ عمل ہو کہ جو 12 رکاتے ہیں سنن موقع کی وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. تو میں نے کہا تم تو مداومت نہیں کرتے، تم تو سفر میں اور یہ چھوڑ رہے ہو نمازیں، تو اس کا کہیں ذکر نہیں کہ تم سنتے چھوڑو. سفر میں صرف فرضوں کی چھٹی ہے 2 رکعت کی، سنتوں کی اور وتروں کی چھٹی نہیں ہے، کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے اور آپ کہیں نہیں دکھا سکتے. اور اب یہ دیکھنے جیسا ہم نے ابھی بیان کیا کہ فرضوں کی نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سنتوں سے بھی وہ افضل ہونی چاہیے، وتروں سے بھی وہ افضل ہونی چاہیے. لیکن محدثین لکھ رہے ہیں کہ فرضوں سے مراد اس نماز کے فرض اور اس کے تابع جو سنن موقع پڑھی جاتی ہیں وہ، اور وتر اس کے بعد جو ہے نماز تہجد افضل ہے. یہ ذہن میں یاد رکھی. تو سنتے اور وتر جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے، فرض نماز کا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی بھی چھوڑ دیتے. جب آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ان کو تو یہ موقعہ بن گئے، اور جب چھوڑا کبھی اور کبھی نہ چھوڑا تو وہ غیر موقعہ یا نفل بن گئے. اور روزوں رمضان کے بعد افضل روزہ کس کو قرار دیا؟ عاشورہ کو. عاشورہ کو شہر اللہ کہا، اللہ کا شہر، اللہ کا شہر. اور اللہ کا شہر کیسے ہو گیا؟ وہ دوسرے کس کے ہیں؟ یہ سفر کس کا شہر مہینہ ہے؟ محرم اللہ کا مہینہ ہے، تو سفر کس کا مہینہ ہے؟ وہ کوئی کسی اور نے دیا. ربیع الاول کس کا مہینہ ہے؟ وہ کسی اور نے دیا. تو محرم کو شہر اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے دوستوں کے کام ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو عشورے والے دن قبول ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے جو نجات ملی, کشتی جو جودی پہاڑ پر لگی اور آپ زمین پر تشریف لائے, وہ عاشورہ محرم کا دن تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی 40 سال کے بعد جو ملاقات ہوئی وہ عاشورہ محرم تھا. فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اور آپ کی قوم کو ظلم فرعون کے ظلم سے نجات ملی, وہ عاشورہ محرم تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے, وہ کون سا دن تھا؟ وہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی, وہ کون سا دن تھا؟ تو اس کو کیا کہا گیا؟ اللہ کا شہر, اللہ کا مہینہ, کیونکہ اللہ کے بندوں کے کام اس مہینے میں ہوئے ہیں. سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع میں آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے موسیٰ علیہ السلام, ان بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ, اللہ کے دن یاد دلاؤ. کیا مطلب؟ الیاس باللہ, جس دن اللہ پیدا ہوا. اللہ کے دن کون سے بنے؟ اللہ کے دن جو ہیں 365 دن جو ہیں وہ کس کے دن ہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے اس قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دن وہ ہیں جس دن اللہ کے نیک بندوں کے کام ہوئے ہیں, ان کو قرآن نے کہا یہ اللہ کے دن ہیں. اور اس کتاب محدثین نے, مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ قرآن جو کہتا نا کہ ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ, ذکرہم باب تفعیل ہے, یاد دلاؤ ان کو اچھی طرح سے جھنجھوڑو, ان کو لوگوں کو, ان کو بتاؤ کہ اللہ کے دن کون سے ہیں. یہی اللہ کے دن جو ہم نے ابھی گنے ہیں. تو جب یہ اللہ کے دن ہوئے تو جس مہینے میں یہ کام ہوئے وہ اللہ کا مہینہ ہو گیا. تو اگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو اور وہ عاشورہ کا دن بابرکت ہو جائے, اگر ایوب علیہ السلام کو شفا ملے وہ بابرکت دن ہو جائے, وہ اللہ کا دن بن جائے, یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے مل جائیں وہ اللہ کا دن بن جائے, اگر جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر لگ جائے, ان کو طوفان سے نجات مل جائے, یہ اللہ کا دن بن جائے, تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں وہ اللہ کا دن نہیں ہوگا. جس دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, آپ کا وصال ہو 11 ربیع الثانی, وہ اللہ کا دن نہیں ہے. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج, آپ اتنی بڑی سعادت اور عظمت آپ کو حاصل ہو, وہ لیلۃ المعراج, وہ اللہ کا دن نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر عاشورہ اتنا باعظمت دن ہے اور وہ اللہ کا مہینہ بن جائے, اللہ کا دن بن جائے, اس دن کی یاد تازہ کرنا یہ حکم و انبیاء کو کہ ان دنوں کو مناؤ, تو جس دن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے مخلوق کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہو, جس دن کوئی بڑا اہم کام ہو, سب سے بڑے اللہ کے ولی جس دن ان کا وصال ہو جائے, جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سدرۃ المنتہا کے لیے اور عرش مولا کی سیر کے لیے آپ تشریف لے جائیں, تو یقیناً وہ دن بھی بڑا بابرکت ہے. اس لیے ہم یہ دن مناتے ہیں بزرگان دین کے. یہ حدیث پاک, یہ ماخذ ہے ان چیزوں کا کہ یہ جو ہم دن مناتے ہیں یہ بدعت اور شرک نہیں ہے. قرآن سے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ دن منانے چاہیے اور ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے. ان بزرگوں کی وجہ سے اگر یہ دن عاشورہ فضیلت والا بن سکتا ہے تو باقی ایام بھی بزرگوں کی نسبت سے فضیلت والے دن بن سکتے ہیں. یہ حدیث ماخذ ہے اس بات کی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شهر رمضان متفق علیہ. پتہ نہیں ان لوگوں کو یہ حدیث پڑھتے نہیں ہیں یا ان کی اس وقت نظر کمزور ہو جاتی ہے. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے جو ہم نے ابھی بیان کی, ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو بیان کرنے والے ہیں. اور عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتے ہیں ما رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صیام یوم فضل على غیره الا هذا اليوم يوم عاشوراء. میں نے کبھی نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اتنا اہتمام کرتے ہوں. یا تحرا, تحری کرنا, تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کی انتظار میں رہنا, چھان بین کرنا. جیسے حکم ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو قبلے کی تحری کر لو, یعنی میک شور کر لو کہ قبلہ کس طرف ہے. آپ جنگل میں ہیں معلوم نہیں تو آپ ایسے گیس کر کے نہ شروع ہو جائیں, آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں, کوئی آدمی آس پاس ہے اس سے پوچھ لیں, نہیں ہے تو سورج کو دیکھیں کس طرف سے آ رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے, کون سے ملک میں آپ رہتے ہیں, اس ملک میں قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے. یہ تحری ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے کسی معاملے میں اتنی سوچ بچار, اتنا غور, اتنا انتظار, اتنی تحریک کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے دیکھا کہ کسی دن کے روزہ رکھنے کے لیے, کسی دن کے روزہ رکھنے کے لیے آپ غور و فکر اور سوچ بکار اور انتظار میں ہیں اور اس دن کے خیال میں ہیں اور اس دن کو فضلہ علی غیرہ اور اس دن کو مس نہیں کرنا چاہتے. اور فرماتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت باقی روزوں پر زیادہ ہے. کون سا دن ہے وہ؟ یوم عاشورہ. یعنی آپ یوم عاشورہ کے لیے بہت غور و فکر کرتے تھے کہ وہ مس نہ ہو جائے, تحری کرتے تھے, اس کا انتظار کرتے تھے یوم عاشورہ کے لیے. یوم عاشورہ اس کو فضیلت دیتے تھے علی غیرہ کہ باقی دنوں پر یہ یوم عاشورہ افضل ہے. تو جب یوم عاشورہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں تو آج ہم یوم عاشورہ کے لیے چھٹی کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم یوم عاشورہ کے لیے اہتمام کیوں نہیں کرتے روزے کا؟ یا ہم یوم عاشورہ کے لیے جو اس حضور کے انتظار کی کئی وجہ ہو سکتی ہے, ایک تو یہ وجہ کہ اس دن کی پہلے سے فضیلت زیادہ ہے, دوسرا تو آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس دن میرے شہزادے شہید ہونے والے ہیں, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی بڑا اہتمام کرتے, اور دوسرا رمضان کے مہینے کا بڑا اہتمام کرتے. تو آپ دیکھو نا, رمضان کے مہینے کے لیے یہ ساری تنظیمیں, یہ سارے لوگ کتنے حرکت میں آ جاتے ہیں. ہاں جی, رمضان کے کیلنڈر چھپ جاتے ہیں, رمضان کے اہتمام کے لیے چیزیں خریدی جاتی ہیں, رمضان کی تراویوں کے لیے اور مساجد کو سجایا جاتا ہے, کپڑے سلائے جاتے ہیں, بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. اور دیکھو ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں, اسی طرح یوم عاشورہ کا بھی آپ اہتمام کرتے ہیں. اور اگر ہم رمضان کا تو اہتمام کریں اور عاشورہ کو درگزر کر جائیں تو ہم نے حدیث کے آدھے حصے پر عمل کیا اور آدھے کو چھوڑ دیا. اور عاشورے کا جو روزے کا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ غالباً نسائی شریف کی حدیث ہے, وہ نسائی شریف کی حدیث ہے جس میں ہے غالباً کہ عرفات کا روزہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے, سب سے یعنی نفلی روزوں میں سب سے افضل عرفے کا روزہ ہے. لیکن اس حدیث میں یوم عاشورہ کا بھی ہے. تو اگر یوم عاشورہ کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہو, یوم عرفہ کی اپنی جگہ پہ ہو, تو دونوں روزوں کی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام اس دن کی بڑی تحریر سے اس کا اہتمام کر کے اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ یوم عاشورہ جو ہے آج کل چونکہ ان دنوں میں بہت سارے لوگ اس کو نہیں مناتے امام عالی مقام کی شہادت کی وجہ سے, اس کو ہمیں اور زیادہ زور و شور سے منانا چاہیے کیونکہ اس کی حدیث میں بھی فضیلت ہے اور امام پاک کا ختم شریف اور آپ کی شہادت بھی ہے, اس لحاظ سے ہمیں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور ہم نے ایک حدیث گزر چکی ہے, شاید آپ کو یاد ہو کسی درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس مہینے کے لیے حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ میں اپنے بچوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے فوڈ عام کرو, لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ, اللہ تعالیٰ پورے سال میں برکت رکھے گا. یہ حدیث گزر چکی. وعنہ قال حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم یعظم الیہود والنصارہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الى قابل لاصومن التاسع رواہ مسلم. یہ حدیث پاک بھی عاشورہ کے بارے میں شروع میں جب روزہ رمضان المبارک کا فرض نہیں تھا, ہجری دو میں رمضان فرض ہوا جس سال غزوہ بدر ہوا اس سال رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے, 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی, اور اس سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ کون سا تھا؟ عاشورہ کا روزہ فرض تھا, ایک ہی روزہ اس کی فرضیت تھی. جب رمضان المبارک فرض ہوا تو یہ روزہ نفلی روزہ بن گیا, اس کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی روزہ رکھتے تھے, 10ویں محرم کا. جب رمضان شریف آ گیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی, منسوخ ہو گئی, اور اس کی جگہ رمضان المبارک نے لے لی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف عاشورہ کا روزہ نفلی طور پر آپ رکھتے رہے, جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے سنا کہ آپ بڑی تحری کرتے تھے کہ روزہ یہ مس نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور حکم دیا کہ تم اس کا روزہ بھی رکھو, آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو. اب ایک بات غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف جو ہوا ہے وہ 11 ہجری میں ہوا ہے, اور رمضان کا روزہ فرض ہوتا ہے 2 ہجری میں, اور آپ 2 ہجری سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا, لیکن آپ ہمیشہ ایک روزہ رکھتے آئے. جب 10 ہجری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نفلی روزہ بھی بن گیا تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو فرمایا کہ تم یہ روزہ رکھا کرو, 10ویں محرم کا روزہ رکھا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نفلی سمجھ کر چھوڑ دیا ہو, تو آپ نے فرمایا تم یہ روزہ رکھو, خود بھی رکھا اور آپ نے صحابہ کو بھی اس روزے رکھنے کا حکم فرمایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ دن ہے جس کی عزت اور تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے, یہ ان کے نزدیک یہ عظمت والا روزہ ہے, یہ 10ویں کا دن ان کے لیے بڑا متبرک ہے. اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہوگی, وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, وہ بھی عاشورہ کا رکھتے ہیں, ہم بھی عاشورہ کا رکھتے ہیں, تو ہم تو ان کے ساتھ اس معاملے میں برابر ہو گئے, ان کی مشابہت ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ, اچھا آپ کہتے ہو کہ ان کے ساتھ مشابہت ہو گئی, اگر آنے والے سال 11 ہجری تک میں اس دنیا میں رہا, لین بکی, تو اگر میں اگلے سال تک رہا تو میں نامی کا روزہ اس کے ساتھ ملا کر رکھوں گا, تو کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى, یہود اور نصارى کی مخالفت کرو, تو اس میں مخالفت ہو جائے گی, وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں, ہم دو دن روزہ رکھتے ہیں. یہ حدیث بڑی اہم ہے, اس میں ہم ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ روزہ فرض تھا, تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر آئے تو یہود کو دیکھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں. پہلے سال آتے ہی جب دیکھا تو دیکھا یہود بڑے اہتمام سے 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا؟ انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی, فرعون غرق ہوا, اس کا لشکر تباہ ہوا, موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آبا و اجداد بنی اسرائیل کو نجات ملی, ہم اس شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہود, تم موسیٰ علیہ السلام کو فالو کر کے روزہ رکھتے ہو, نحن احق بموسیٰ منکم, ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں زیادہ مستحق ہیں, تم رکھو یا نہ رکھو ہم یہ روزہ رکھا کریں گے. تو اب یہ روزہ فرض ہو گیا, نبی کریم علیہ السلام والسلام نے حکم دیا کہ روزہ رکھو. ایک بات اب ذہن رکھی, جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں, اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک محتاج بندے ہیں, میرا سوال ان سے ہے, رمضان المبارک کی فرضیت کے بارے میں آپ سے پوچھوں کہ روزے رمضان کے فرض ہیں, آپ فوراً قاری صاحب سے پوچھے بغیر آپ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. لیکن یوم عاشورہ کا روزہ فرض رہا ہے, قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے کہ یہ روزہ فرض رہا امت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کوئی ایک آیت دکھا دے. اگر قرآن کی کسی آیت میں عاشورہ کے روزے کی فرضیت نہیں ملتی تو پھر یہ فرض کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا وہ قرآن میں تو ہے نہیں, اللہ نے تو فرض نہیں کیا, تو کس نے فرض کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. تو کیا ثابت ہوا؟ کہ جیسے نمازیں اور روزے اور یہ چیزیں اللہ فرض کرتا ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض کرتے ہیں. اگر نہیں تو مجھے قرآن کی آیت دکھا دو, میرا چیلنج ہے. نبی کریم علیہ السلام جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ گئے, ہاں جی, دوڑ دوڑ کر مسجد قبلہ تین میں جاتے ہو, جا کر اس کی زیارت کرتے ہو کہ اس مسجد دو قبلے ہیں, اور پڑھتے ہو قرآن کی آیت فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, کہ اے میرے محبوب تم اب منہ کعبہ کی طرف کر لو. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ منہ کعبہ کی طرف کرنا, کعبے کو اپنا قبلہ بنانا. مجھے یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کا قبلہ کس نے فرض کیا؟ قرآن کی کس آیت سے ہے؟ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا دو جس میں یہ ہو کہ اللہ نے بیت المقدس کو 15 مہینے کے لیے 16 مہینے کے لیے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا. ایک آیت دکھا دو. اگر نہیں تو حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا. تو جیسے روزے کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا روزہ, کہ 10ویں کا روزہ رکھو, مسلمانوں پر وہ فرض تھا. اسی طرح بیت المقدس کا قبلہ بنانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. ہاں جی, تو ایک یہ بات تو معلوم ہوا کہ جیسے اللہ چیزوں کو فرض فرماتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیزوں کو فرض فرماتے ہیں. گدا حرام ہے, اس کی حرمت کس نے ثابت کی؟ کوئی قرآن کی آیت میں آپ گدے کی حرمت نہیں دکھا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن آپ نے گدے کو حرام قرار دیا کہ گدا حرام ہے. گدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو حرام فرماتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ آراف میں کہ اس نبی کی یہ شان ہے, یحل له الطیبات ویحرم علیکم الخبائث, کہ یہ رسول کی یہ شان ہے کہ یہ تمہارے لیے چیزیں حلال بھی کرتا ہے اور چیزیں مکروہ اور خراب چیزیں جو ہیں تمہارے لیے حرام بھی کرتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اب روزہ فرض ہو گیا, نبی کریم علیہ السلام نے روزہ فرض کیا, اور اس جو حدیث سے فرض ہوا قرآن بعد میں روزے کی آیت لا کر اس کو منسوخ کر رہا ہے. جو قبلہ حدیث سے فرض ہوا بیت المقدس کا, قرآن کی آیت اب اس قبلہ کو منسوخ کر رہی ہے. تو قرآن حدیث کو منسوخ کرتا ہے, حدیث قرآن کو منسوخ کرتی ہے, قرآن کو منسوخ کرتا ہے, حدیث کو منسوخ کرتی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کوئی ایسی سوچ میں پڑنے والی بات نہیں ہے. اگر یہ دیکھ لو وما ینتک عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے, جو بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. جب یہ مان لو گے تو اب کوئی یہ ڈیفیکلٹی نہیں رہے گی کہ اللہ کی بھی فرض فرماتا ہے, اس کا رسول بھی فرض فرماتا ہے, کیونکہ وہ ایک ہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت, رسول کی اطاعت اللہ کے رسال. تو آپ نے روزہ فرض کیا. اب صحابی کہتے ہیں کہ یہ تو یہود کے ساتھ یا حضور ان کی مشابہت 10 سال کے بعد خیال آیا. 10 سال تو ایک ہی روزہ رکھتے رہے, 10 سال کسی نے نہیں کہا. تو 10 سال عاشورہ کا روزہ رکھنا, اس سے یہ ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر بات میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. بری باتوں میں ان کی مشابہت نہ کرو, اچھی باتوں میں اگر تم یہود کے ساتھ یا نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. دیکھو 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزہ رکھتے رہے جو یہود و نصارہ رکھتے رہے, تو مشابہت ہو گئی نا. تو اچھی باتوں میں اگر یہود اور نصارہ کے مشابہت ہو جائے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. بری باتوں میں جہاں اسلام میں فرق آتا ہو, حد جاتا ہو, اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے 10 سال روزہ رکھا جو یہود رکھا کرتے تھے. اب جب صحابہ نے کہا حضور یہ تو مشابہت ہو گئی, اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو روزہ ہی چھوڑ دو. فرمایا اچھا تمہارے دل میں اگر ہے تو ہم مخالفت کر کے تھوڑی بہت اس میں چینجز لا دیتے. وہ کیا؟ کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال میں نامی کا روزہ بھی رکھوں گا. تو اب یہود و نصارہ کی مشابہت ختم ہو گئی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ داتا صاحب بڑے عیب ہوتے ہیں, دربار کو ہی بند کر دو. جو لوگ کہتے ہیں کہ داتا صاحب کے دربار پر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزارات پر بے پردگی ہوتی ہے, جو لوگ کہتے ہیں جی وہاں پیسے کی خورد برد ہوتی ہے, وہاں بھگڑا ہوتا ہے, اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تم اس دربار کو بھی بند کر دو. بھئی اس برائی کو ختم کرو, اس میں چینجز لاؤ, نہ کہ تم دربار کو ختم کر دو. نبی کریم علیہ السلام نے روزے کو ختم نہیں کیا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے اس میں چینجز کر دی. تو تم اس میں چینجز کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہو, نہ کہ تم ان اچھی چیزوں کو بند اور ختم کر دو. اور ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب ہے. جو کہتے ہیں نا کہ کسی کو نہیں پتا کس نے کب مرنا کہاں مرنا, آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نامی کا روزہ رکھوں گا. تو اگر ہمارے لیے فرمایا, آپ کو تو پتا تھا اس لیے تو کہہ دیا کہ میں تو نہیں ہوں گا, لیکن اگر میں ہوا تو, یعنی میں تو نہیں ہوگا, تم نامی کا روزہ ملا کر دو روزے رکھتے رہو. آپ کو تو شک نہیں تھا, ہمیں شک میں ڈالنا تاکہ یہ امت جو ہے یہ اسی طرح چلتی رہے. وعن ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس تمارو انتہا یوم عرفتا فی سیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعضهم وصائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف على بعیره بعرفتا فشربه متفق علیہ. ام فضل بنت حارث, یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت فضل بن عباس ان کی والدہ ہے, نبی کریم علیہ السلام کی چچی ہیں ایک رشتے میں, حضرت عباس کی بیوی ہیں, اور ایک رشتے میں آپ کی سالی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. ان کا نام لبابہ ہے, ام فضل کا نام لبابہ بنت الحارث ہے, اور حضور کی چچی بھی ہیں سالی بھی ہیں, عبداللہ بن عباس اور فضل بن عباس کی والدہ ہیں. یہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے ام فضل کے پاس لوگ جمع ہو گئے, جمع ہو گئے اور یہ جھگڑا کر رہے. عرف کا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج روزہ ہے یا نہیں, یہ بات ہے حجۃ الوداع کی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے, عرفے میں تھے, اونٹنی پر سوار تھے. لوگوں کو اس میں شک پڑا کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں, تو زور زور سے باتیں کرنے لگ گئے. بعض نے کہا کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں, اور کچھ نے کہا کہ آپ روزے میں نہیں ہیں. اور آپ یہ سن چکے ہیں کہ عرفے کا روزے کی بڑی فضیلت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے, سنت نہیں ہے, روزہ سنت نہیں ہے حاجی کے لیے. اور جو آدمی روزہ رکھ کر اور کمزور ہو جائے, حج کے ارکان نہ کر سکے, اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے حاجی کے لیے اور سنت نہیں ہے. لیکن جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے روزہ سنت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے, نفلی روزوں میں سب سے زیادہ ثواب یوم عرفہ کا. تو اب لوگوں کو شک پڑا کہ حضور روزے سے ہیں یا نہیں, کیونکہ پہلے تو حضور روزہ رکھتے تھے جب آپ حج پر نہیں گئے, عرفے کا روزہ رکھتے تھے. آج کے دن میں شک پڑ گیا, کچھ کہتے ہیں روزے سے ہیں, کچھ کہتے ہیں روزے سے نہیں. آپ کتنی سمجھدار تھی, آپ نے ان کی بات سنی تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف دودھ کا بھرا ہوا پیالہ بھیجا, اور آپ اونٹ کے اوپر سوار تھے, اونٹنی کے اوپر سوار تھے, دودھ آپ کو بہت محبوب تھا. تو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ نے پی لیا تو آپ روزے سے نہیں ہیں, اور اگر نہ پیا تو آپ روزے سے ہیں. آپ کے پاس بھیجا, آپ نے دودھ لیا اور پی لیا, تو کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کی حالت میں عرفے کے دن روزہ نہیں رکھا. تو اس لیے حاجی جو ہے عرفے کا روزہ نہ رکھے, اس کے لیے یہ سنت ہے, اور جو گھر پہ ہے وہ روزہ رکھے, اس کے لیے سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حاج کے روزہ رکھا, اور اس کی بڑی فضیلت ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی الأشہر قط. رواہ مسلم. اب یہ حدیث اور آ رہی ہے جو جس میں پھر وہی بات آتی ہے, ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کبھی روزہ رکھا ہو. لیکن یہ اپنے علم کی نفی کر رہی کہ میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے مائی صاحبہ اس وقت کہیں اور ہوں, اس دن وہاں نہ ہوں, حضور باہر ہوں, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے نامی ذوالحجہ کو روزہ رکھا ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے کہ سب سے بیسٹ روزہ جو ہے نفلی روزوں میں وہ یوم عرفہ کا ہے, اور ایک ایک دن جو ہے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اس دن کا اگر آدمی کو 9 دن پہلے روزہ رکھتا ہے تو بہت زیادہ ثواب ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن مائی صاحبہ اپنا علم ذکر کر رہی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کبھی, تو ان کے نہ دیکھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی روزہ نہ رکھا ہو. بہرحال نویں کا روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے, جو حاجی نہ رکھے اور غیر حاجی اس کا روزہ رکھے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ تھا آج کے درس میں جو ہم نفلی روزوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ چند درس اور چلے گا, بڑا لمبا باب ہے, مختلف قسم کے جو نفلی روزے ہیں ان کے ذکر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ونفوض امورنا الى الله والله بصير بالعباد. وصلى الله على حبيبنا شفينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.